بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات سحر خیزان کی بڑی اہمیت ہے جو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صبح اٹھنے والوں کی بڑی اہمیت ہے اور روایت میں ہے کہ نوم کی سونے کی کئی قسمیں ہیں جس میں سے ایک نیند کو نوم الراحہ کہا جاتا ہے ایک ہے نوم الغفلہ مجلس ہو رہی ہے کوئی سو گیا اسے غفلت کی نیند کہتے ہیں اسی طرح سے نوم اللعنہ ہے لعنت والی نیند جو اذان صبح کے بعد طلوع فجر سے پہلے جو سو جائے اسے اس نیند کو لعنت والی نیند کہا جاتا ہے اب یہ ہمارے معاشرے کی مجبوریاں ہیں یا معاشرے کی وجہ سے کچھ عادتیں ہمارے ہم پر غلط پڑ گئی ہیں کہ ہم نماز فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں جبکہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اٹھتا ہے دیکھتے ہیں سب سو رہے ہیں تو وہ بھی سو جاتا ہے سونے والوں کو دیکھ کے نیند آتی ہے جاگنے والوں کو دیکھ کے انسان جاگنے لگتا ہے تو یہ معاشرے کی مشکلات ہیں کسی فرد کی نہیں ہیں جیسے میں اب جاگ رہا ہوں آپ جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ رہا ہوں آپ سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا ہے نا کہتے ہیں ڈرائیور کے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو جاگنا پڑتا ہے تاکہ ڈرائیور بھی جاگتا رہے یہ مسئلہ ہے کہ ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ اگر معاشرہ اس طرح سے بن جائے کہ ہم طلوع فجر تک جو ہیں وہ جاگیں کیونکہ یہ جو وقت ہے وہ افاظ نور کا وقت ہے افاظ رحمت کا وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور رزق کے بٹنے کا وقت ہے اور سب سے اہم ترین جو رزق ہے وہ رزق روح ہے رزق فکر ہے رزق شعور ہے جو ہمیں یہاں بھی کام آنے والا ہے وہاں بھی کام آنے والا ہے وہ رزق اسی لیے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ رزق حیات ہے رزق روح ہے یہ جو آج کا جو درس ہے وہ رات کے درس سے زیادہ قیمتی ہے اگرچہ کہ مجھے معلوم تھا کہ صبح کے درس میں لوگ کم رہتے ہیں لیکن بات کم اور زیادہ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی وہ سمجھ جائے تو ہزار ناسمجھ لوگوں سے بہتر ہے اور یہ جو لوگ ہیں صبح کے وہ بہت قیمتی لوگ ہیں اسی لیے کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے لہٰذا یہ درس بہت زیادہ قیمتی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی اہم درس ہے یہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو سنا ہے عبادات کے سلسلے میں پہلے یہ بتا دیں کہ عبادت جو ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں عبادت ہر وہ شے کا نام ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے ورنہ تو 24 گھنٹے میں عبادت صرف 10 منٹ کی حد تک محدود ہو جائے گی کہ ہم جو ہے وہ صرف 17 رکعت نماز پڑھیں اور اسی کو ہم عبادت سمجھیں ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح سے مناجات شعبان خطبہ شعبانیہ میں حضور نے فرمایا کہ نومکم عبادہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سونا جاگنے سے زیادہ بہتر ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اللہ کہے سوئے سو جاؤ تو اس وقت انسان کا جاگنا عبادت نہیں ہے حکم خدا کے مطابق سو جانا یہ زیادہ بہتر ہے جاگنے سے کیوں اللہ کا حکم ہے رضا الہی اسی میں ہے اگر رضا الہی جاگنے میں ہے تو جاگنا عبادت ہے رضا الہی سونے میں ہے تو سونا عبادت ہے جس وقت جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے اور اللہ کی رضا جس میں ہے وہ کام انسان کرے وہ عبادت ہے. تو انسانوں کو اور جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. تو جو عبادت کرتے ہیں خود ان کا فائدہ ہے اس میں, یعنی ان کی غذا جو ہے نا وہ عبادت ہی میں پوشیدہ ہے. عبادت کرتے رہیں گے تو ان کو حیات نو ملتی رہے گی, اور جیسے وہ عبادت چھوڑ دیں گے ان کی روح مرنا شروع ہو جائے گی. یہ جسم ایک صندوق بن جائے گا جو چلتا پھرتا جو ہے وہ قبر ہو جائے گا, اور اس کے اندر روح مردہ ہو جائے گی اور روح سڑ جائے گی اور جسم جو ہے ایک صندوق کے مانند ہو جائے گا. لہذا وہ روح کی غذا جو ہے نا وہ عبادت ہے. اب بات یہ آئے گی کہ یہ جو عبادات ہیں, عبادات میں ایک احکام عبادات ہے, جیسے واجب نمازیں, وضو, اذان, اقامہ, نماز فجر, ظہر, عصر, یہ نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب احکام عبادات ہیں جس کو سب لوگوں نے سنا ہے. ایک ہے آداب عبادت, وہ بھی لوگوں نے سنا ہے, جیسے مستحب نمازیں, مستحب کام, یہ سب جو ہیں لوگ سن چکے ہیں. اب گفتگو ہماری یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, کیوں اللہ نے عبادت کو فرض کیا ہے. مثال کے طور پہ کیوں اللہ نماز کیوں پڑھیں, وجہ کیا ہے. اسرار صلات, اس پر بھی بعض شخصیتوں نے کتابیں لکھی ہیں, جیسے امام خمینی نے اسرار الصلات لکھی ہے. یہ اسرار الصلات غیر از احکام الصلات و آداب الصلات ہے. احکام صلات اور ہے, آداب الصلات اور ہے, اسرار الصلات اور ہے. یعنی نماز کے اسرار, نماز میں پوشیدہ راز, حکمت کیا ہے, نیت کی حکمت کیا ہے, اذان کی حکمت کیا ہے, روزے کی حکمت کیا ہے, روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے, وجہ کیا ہے, راز کیا ہے, اس میں پوشیدہ حقیقت کیا ہے, وہ ہدف اور مقصد جو ہے نا اس پر نظر ہونی چاہیے. جب تک حکمت عبادت ہماری سمجھ میں نہ آئے عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم, اس کا ہدف کیا ہے. مثال کے طور پہ روزہ فرض کیا گیا ہے, کیوں فرض کیا گیا ہے نا, آیہ کریمہ میں ذکر ہوا ہے کہ لعلکم تتقون, یہ ایک وجہ ہے. اس میں اور بھی کیا راز ہیں, یہ ائمہ علیہ السلام کے کلمات اور نبی کریم کے کلمات میں ہمیں ملے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے, ایک چیز باطن ہوتی ہے. جو چیز نظر آئے وہ ظاہر ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ باطن ہے. جو بھی چیزیں ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ عالم بالا کا تنازل ہے, یعنی اوپر کی چیز جب نیچے آئی, باطنی حقیقت جب نیچے کی طرف آئی تو وہ ظاہر کہلائی, اور دنیا جو ہے وہ مرتبہ نازلہ ہے عالم اروا اور عالم بالا کی. یعنی جو بھی چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ایک نمونہ ہے عالم بالا کا. تو جتنے بھی احکام اور قوانین ہیں دنیا میں اس کے کچھ اسرار ہیں, اس کے کچھ بواطن ہیں, اس کے کچھ اندر چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں. مثال کے طور پر جو ہے احکام نماز, مثال کے طور پر مرحوم شہید اول نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب الفیہ نام کی, یا آداب جو مستحب نمازیں وغیرہ, اس کی عدد تقریباً 3000 عدد بتائے گئے ہیں. لیکن اسرار الصلات بہت کم لوگوں نے لکھی ہے, یعنی حقائق جو پوشیدہ ہیں اس نماز میں, ان عبادتوں میں. تو جو پوشیدہ چیز ہے نا اس کی ایک مثال یہ ہے یہ نہ صرف یہ عبادات میں, حتیٰ کہ القاب اور اوصاف معصومین میں بھی یہ بات پوشیدہ ہے. ہر چیز میں یہی بات پوشیدہ ہے کہ جو چیز آپ کو ظاہر نظر آ رہی ہے بس وہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی کچھ راز ہے. مثال کے طور پر امام صادق سے کسی نے سوال کیا, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ابو القاسم کہا جاتا ہے, کیا معنی ہے ابو القاسم کا؟ تو امام نے کہا کہ ان کے ایک فرزند قاسم تھے اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. یہ معنی سننے کے بعد راوی نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اور وضاحت کریں کہ کیوں ابو القاسم کہا جاتا ہے حضور کو. تو فرمایا امام صادق نے کہ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب قسیم کہ وہ قسیم النار والجنہ ہے, قسیم النار والجنہ ہے, اسی لیے انہیں قاسم کہا جاتا ہے. جنت و نار, جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں علی ابن ابی طالب, اسی لیے علی ابن ابی طالب کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاسم کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اس لیے وہ قاسم ہیں. لہٰذا بس کیا ہوا کہ علی ابن ابی طالب قاسم ہیں. چونکہ خداوند متعال نے علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کے دامن میں پالا ہے بچپن سے, لہٰذا آپ امیر المومنین جو ہے رسول خدا کے لیے کیا ہوئے؟ ان کے شاگرد ہوئے, اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کا فرزند کہلاتا ہے, اور استاد جو ہے وہ حق پدری رکھتا ہے. علمنی رسول اللہ الف باب, مجھے رسول اللہ نے ہزار باب کی تعلیم دی, ہے نا, سنتے ہیں نا کہ تین باپ انسان کے ہوتے ہیں, ایک وہ جس نے پیدا کیا, ایک وہ جس نے بیٹی دی, ایک وہ جس نے سکھایا اور پڑھایا. تو اب اس طرح سے رسول اکرم کیا ہوئے؟ امیر المومنین کے والد ہوئے. علی کیا ہے؟ قاسم. تو رسول کیا ہوئے؟ ابو القاسم. رسول کیا ہوئے؟ ابو القاسم. تو لہذا یہ ایک معنی ہے. شیخ محمد تقی عاملی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ اگر اس شخص کے اندر اور بھی شرح صدر ہوتا اور وہ اور سوال کرتا کہ ایک اور وجہ بیان کیجئے ابو القاسم کی, تو امام اور بھی کوئی وجہ بیان کرتا, یعنی اور بھی راز ہیں ان القاب کے اندر چھپے ہوئے, یہ تو ایک راز بیان کیا. اسی طرح سے ہر چیز کے اندر یہی باتیں ہیں کہ بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں, کہ جس کے لیے روایت میں خود رسول اکرم کی کہ ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, کہ ہم انبیاء علیہ السلام مامور کیے گئے ہیں کہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں, یعنی وہی باتیں بتائیں جتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ بات کہنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ اور بات ہے کہ جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے جن کے دل, ان کی بات چھوڑیے, لیکن حقیقت میں کچھ لوگ واقعی متحمل نہیں ہوتے معارف کے. لہذا وہ باتیں جو اہل کو کہنا چاہیے وہ نا اہل کے کان میں نہ پڑیں. اگر نا اہل کے کان میں پڑیں گے تو اس کا اثر ہونے کے بجائے ایکشن کے بجائے ریئیکشن ہو جائے گا اور اس کا غلط مطلب نکلے گا. جیسے امام سجاد نے کہا انا ابن مکہ و مدینہ, میں مکہ و مدینہ کا فرزند ہوں. ابھی آپ نے ابو القاسم کی وجہ سنی, اب یہاں امام سجاد کہتے انا ابن مکہ و المنا, میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. تو کیا مکے کے بیٹے ہیں جو منا کے فرزند ہیں؟ منا تو ایک مقام کا نام ہے نا, مکہ تو ایک شہر کا نام ہے. یا انا ابن زمزم و صفا، میں جو ہے زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، امام سجاد نے کہا. تو کیا معنی میں کہ میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، میں فرزند زمزم و صفا ہوں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ مکہ ایک سرزمین کا نام ہے، منا ایک سرزمین کا نام ہے. تو کتنے ایسے لوگ جو سرزمین مکہ پر ہے وہ فرزند مکہ نہیں ہیں، کتنے لوگ منا کی سرزمین پہ رہتے ہیں لیکن انہیں فرزند منا نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ اس سرزمین کے اہل نہیں ہیں. مکے میں رہتے ہیں لیکن اہل مکہ کہلانے کے اہل نہیں ہیں. منا میں رہتے ہیں لیکن اہل منا کہلانے کے لائق نہیں ہیں. جو قربانی دیتا ہے دین کے لیے تاکہ دین محفوظ رہے، وہ فرزند منا ہے. منا قربانی کی جگہ ہے، تو جو قربانی دے کے دین کو محفوظ کر لے اسے فرزند منا کہا جاتا ہے. یا یہ کہ جیسے امام حسین نے مکے سے لوٹتے وقت جب مشعر و منا پہ پہنچے تو عرفات نہیں گئے اور منا میں قربانی نہیں کی، بلکہ 10 ذیلحج سے پہلے ہی مکہ کو چھوڑ دیا، اور امام سجاد بھی منا نہیں گئے اور قربانی نہیں دی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں فرزند مکہ اور فرزند منا ہوں. کیونکہ وہ جو حقیقت میں جو ہدف ہے، وہ ہدف اور مقصد کو انہوں نے پا لیا ہے. اس لیے کہ یہ حاضر ہیں کہ اپنے بہترین شہیدوں کو نثار کر دے دین کے لیے تاکہ دین محفوظ رہے. وہ ہے حقیقت قربانی، وہ حقیقت میں فرزند منا ہے اگرچہ کہ وہ منا نہیں گئے. جس طرح سے قرآن مجید حکمت قربانی کو بیان کر رہی ہے کہ قربانی کا ہدف کیا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون مکے کی دیوار پہ مل دیا کرتے تھے، وہیں پہ گوشت لٹکا دیا کرتے تھے، وہ سوکھ کے گر جاتا تھا، لیکن کوئی کھاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو چیز قربانی کے لیے دے دی گئی اب اس کو جو ہے کھانا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں، تم قربانی دو، یہ ظاہر قربانی ہے، یہ تو اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، لن ینال اللہ لحمہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ، تمہارا خون، تمہاری قربانی کا خون، تمہاری قربانی کا دیا ہوا گوشت تمہارے ہی پاس رہ جاتا ہے. جو چیز پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارا تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے. وہ جو تمہاری نیت تھی، وہ جو تمہارا ہدف تھا قربانی کا، وہ ہدف اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تم گوشت چاہے کھا لو، کوئی بات نہیں ہے نا. جس طرح سے عقیقے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ جو ہے وہ گوشت نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں؟ وہی دور جاہلیت کی تصورات ہیں کہ جب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں تو کیوں کھائیں اس کو. اللہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال ہے، محمد حرام نہیں ہو سکتا ہے، یہ حلال ہے، گوشت ذبیحہ ہے، جیسے آپ کے لیے حلال ہے ویسے ماں باپ کے لیے بھی حلال ہے، کس نے حرام کر دیا اس کو؟ حرام کیسے ہو گیا؟ ناجائز کیسے ہو گیا؟ قربانی آپ نے دی، آپ کی قربانی آپ ہی کے پاس رہے گی، لیکن جو اس کا ہدف تھا، وہ جو تقویٰ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا. پہلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی دور جاہلیت میں. اسلام نے آ کے حکمت قربانی کو سمجھایا، ورنہ ساری قربانیاں ضائع ہو جاتی تھی. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ قبول ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت کو اللہ خانہ کعبہ کی دیوار پر جو ہے چڑھا دیا جائے، چڑھاوا دینا، یعنی وہیں رکھ کے چلے آنا، چاہے وہ سڑ جائے، چاہے اس کو اس پر مکھیاں بیٹھیں، بس دے دیا ہم نے، بس چلے آئیں واپس. نہیں، اللہ نے کہا کھا لو تم لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہدف ہے نا وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے حکمت عبادت میں یہ ہے کہ عبادت سے عشق ہونا چاہیے، عبادت سے محبت ہونا چاہیے. یہ عشق و محبت غیرت इबादत है, यानी आप इबादत कर रहे हैं ये एक मरहला है, लेकिन इबादत से मोहब्बत कर रहे हैं ये उससे बुलंद मर्तबा है। इश्क हो, मोहब्बत हो, और मोहब्बत के साथ जो है इबादत की जाए, कि इबादत में आबिद जो है वो माबूद के अलावा किसी चीज़ को नहीं देखता। तो रुकन असासी यह है कि इंसान हक के अलावा किसी को ना चाहे, किसी से जो है वो दोस्ती ना रखे, वरना ये सब चीज़ें इंसान को रुलाएंगी। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ फ़ानी है उससे अगर इंसान मोहब्बत करने लगेगा तो ख़ुद उसका नुकसान है, इसलिए कि वो चीज़ गलती जा रही है, सड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो सड़ती जाएगी, गलती जाएगी और फरसुदा होकर ज़ाया हो जाएगी, इंसान रोने लगेगा। क्यों ऐसे फूल से मोहब्बत करें जो मुरझा जाने वाला है? आपके गम व गुस्से में इजाफा होने वाला है, आपकी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, कि आप एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं जिसका हुस्न जवाल पजीर है। आज हसीन है, कल ये हुस्न बाकी रहने वाला है। इस सिलसिले में मेरी भी एक किताब है फलसफे इश्क, उसके अंदर एक चैप्टर जो है हुस्न का भी है, और मोहब्बत और दीगर तफसीलात हैं। तो बहरहाल इंसान जो है गुज़िश्ता के बारे में गमगीन होता है और आइंदा के बारे में खौफनाक रहता है, यानी जो चीज़ ज़ाया हो जाती है उसके बारे में गमगीन रहता है, और जो चीज़ है मगर आइंदा के लिए निगरान होता है कि कहीं ये चीज़ चली ना जाए। मिसाल के तौर पे आज दौलत है, कल कहीं ये दौलत चली ना जाए, इसके लिए परेशान रहता है। आज है इख्तदार, हुकूमत है, कहीं हुकूमत चली ना जाए, इसके लिए खौफनाक रहता है। अगर कोई माजी और आइंदा से नजात पैदा करना चाहता है, तो जो शख्स माजी और मुस्तकबिल से नजात पाले, ना माजी का कोई गम हो ना आइंदा के लिए कोई खतरे का एहसास हो, तो अब बताइए कि ऐसा शख्स के लिए ना माजी माना रखता है ना मुस्तकबिल, वो ज़माने से बुलंद हो जाता है, वो वक्त से बुलंद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि कोई चीज़ हाथ से जाने नहीं दिया उसने जो गमगीन हो जाए, कोई चीज़ गई नहीं कि जिससे वो गमगीन हो जाए, और कोई चीज़ जाने वाली भी नहीं है जिसके लिए वो परेशान और निगरान रहे। क्यों? इसलिए कि वो ये समझता है कि जो चीज़ जा रही है वो जाने ही वाली थी, और जो चीज़ नहीं जा रही है वो नहीं जाने वाली है ना? तो फिर अफसोस किस बात का? जो चीज़ गई है ना वो जाने ही वाली थी, इंसान है उसको मरना ही था, तो रोना किस बात पे? मेवा है सड़ने ही वाला था, सड़ गया। कपड़ा है पुराना होने ही वाला था, हो गया, रोना क्या है? और जो चीज़ जाने वाली नहीं है, जैसे हिकमत है, जैसे इल्म है, जैसे इंसान का तक़वा है, जो जाने वाला नहीं है वो तो जाएगा भी नहीं। तो अल आरिफ़ हश्शुन बश्शुन बस्सामुन, आरिफ जो होता है वो हशाश बशाश होता है और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहता है। छोटी और बड़ी चीज़ उसके लिए कोई माना नहीं रखती, वो हर चीज़ को देख के खुश होता है, क्योंकि वो हर हस्ती में हक की तजल्ली देखता है, कि वो तमाम आलम से मोहब्बत करता है और तमाम आलम से वो मोहब्बत रखता है। अल्लाह को वो हर शय में वो अल्लाह को देखता है। इश्क और शौक़ जो है वो एक अहम तरीन शय है दीन में, कि इमाम सादिक से सवाल किया गया, हल दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी कोई चीज़ है? तो फरमाया नहीं, दीन सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। बहरहाल एक मसला है शौक, एक लफ्ज़ है शौक, एक लफ्ज़ है इश्क। शौक वो है कि जो अभी मिला नहीं है उसका शौक है, जो मिल जाए उससे इश्क होता है। तो बहरहाल औलिया खुदा जो होते हैं वो दुनिया को दारे इबरत समझते हैं, यानी इससे उबूर कर जाते हैं, बुरी खसलतों से उबूर कर जाते हैं, बुरे हादसात से उबूर कर जाते हैं, बुरे वाकयात से उबूर कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं। कुरान मजीद कहता है कुछ लोग नूरानी होते हैं, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, कि जब लोग रास्ता चलते हैं तो नूर अफशानी करते रहते हैं, उनका चलना, उनका बात करना, उनका अमल और उनका रफ्तार नूर होता है, यानी वो किसी को देखकर मुस्कुराते हैं या अपनी तरफ से सलामती का पैगाम देते हैं, उनको देख के कोई खौफनाक नहीं होता, उन्हें देख के कोई हरासनाक नहीं होता, उन्हें देख के कोई परेशान नहीं होता, बल्कि उन्हें देखकर लोग अपनी परेशानी भूल जाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जो चलते हैं तो नूर के साथ चलते हैं, जब हरकत करते हैं तो नूर के साथ, उनका अमल नूर होता है, उनके साथ इंसान बैठता है तो अल्लाह की याद ताज़ा होती है, सुरूर पैदा होता है, एक तरह की राहत और एक तरह का इत्मीनान उन्हें मिलता है, उनकी गुफ्तगू में से जो है इंसान वो गमगीन नहीं होता, यानी दुनियावी चीज़ों में गर्क नहीं होता। औलिया इलाही गुफ्तगू करते हैं, खामोश नहीं होते, या अगर खामोश रहते हैं तो उनका खामोश होना फिक्र होता है और उनकी गुफ्तगू जो है वो जचीतुली होती है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वमिनहुम मयमशी अला बितने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट के बल चलते हैं, जिस तरीके से जानवर हैं उनकी तमाम कोशिश जो है वो शिकम के लिए होती है, वो उसके अलावा कुछ नहीं सोचते, सिर्फ लज्जतों को वो शिकम की हद तक महदूद समझते हैं, जबकि लज्जतें शिकम तक महदूद नहीं हैं, बल्कि लज्जत ख्याल भी हैं, लज्जत फिक्र भी है, जैसे ज़ौक़ इल्मी रिस्क सिर्फ जो है ग़ज़ा का रिस्क नहीं है, मादी रिस्क नहीं है, ये जो हमें मिल रहा है ये रूहानी रिस्क है, ये रूह को फरहत मिलती है, ये खाना हम नहीं खा रहे हैं, यानी ग़ज़ा नहीं खा रहे हैं, ग़ज़ा इल्मी खा रहे हैं, मारिफत को चख रहे हैं, इल्म का मज़ा ले रहे हैं, मारिफत का तो ये मारिफत का मज़ा कौन लेते हैं, जो अहले फ़िक्र होते हैं, ये फ़िक्र की ग़ज़ा है, जो लोग फिक्र वाले होते हैं वो फिक्र की ग़ज़ा से लज्जत हासिल करते हैं, और जो अहले शिकम होते हैं वो सिर्फ शिकम से की ग़ज़ा को जो है दर्क करते हैं, है ना। तो कुरान कह रहे हो मिनहुम मयमशी अला बितने, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट के बल हरकत करते हैं, यानी जिस तरीके से जो बंदे और ज़मीन पे रेंगने वाले जो जानवर हैं। बाज़ असहाब जो इमाम रज़ा के थे खुम में, उनमें से एक जो है हज़रत ज़करिया बिन आदम थे, ज़करिया बिन आदम ने हज़रत को एक पैगाम लिखा और कहा कि खुम में रिजाल इल्मी फौत करते जा रहे हैं, कोई अच्छा आदमी अब रहने गया है शहर में, मैं चाहता हूँ कि मैं भी शहर छोड़ के चला जाऊँ। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, तुम वहीं रहो। हज़रत ने कहा कि हरगिज़ हरगिज़ तुम जो है ना खुम की सरज़मीन को मत छोड़ो, इसलिए कि तुम्हारा वजूद लोगों के लिए, खुम वालों के लिए बरकत का सबब है, तुम छोड़ के मत आओ। सारा शहर वीरान हो गया, एक ही आदमी रह गया। हज़रत कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा रहना अहले खुम के लिए बरकत का सबब है, खुदाए सुबहान ने तुम्हारी बरकत की वजह से उस शहर पर से अजाब उठा लिया है। तो मामूलन कहा जाता है ना बम्बई के बारे में कि यहाँ ہندوستان میں سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ بمبئی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے گناہ کرنا بہت آسان ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بمبئی غرق نہیں ہوا سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ سمندر کے کنارے اس آخری صدیوں میں سب سے گناہ سمندر کے کنارے ہو رہے ہیں، یعنی زمین سے زیادہ گناہ جو ہیں وہ سمندر کے کنارے ساحل پہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے سونامی آئی تھی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جتنا گناہ بمبئی میں ہوتا ہے اتنی خیرات بھی بمبئی میں بٹتی ہے، اتنی نیکیاں بھی بمبئی میں ہوتی ہیں، جتنے برے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں اتنے اچھے لوگ بھی بمبئی میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بمبئی غرق ہونے سے بچ گیا. اور حقیقت بھی ایسے ہی، یہ تو اتنے زیادہ لوگ بمبئی میں اچھے ہیں، جو اچھے ہیں ان کی تعداد ایک دو نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میں ہوں جو نیک ہیں پرہیزگار ہیں. اور یوں آبادی تو 3 کروڑ کی ہے، لیکن 1,000 تو بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہوں گے، جبکہ حضرت کہہ رہے ہیں ایک انسان بھی اگر نیک ہو تو اللہ اس کی وجہ سے رحمت اور برکت نازل کرتا ہے، چجائی کہ اتنے زیادہ لوگ ہوں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں رکے گا. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح سے حضرت کہتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میرے بابا موسیٰ بن جعفر کی مزار کی وجہ سے اہل بغداد پر سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے، عذاب اٹھا لیا، ورنہ کیا دقیقہ چھوڑ رکھا ہے اہل بغداد نے کہ یہ پورے شہر پہ اللہ کا نظر، پورے ملک پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اگر یہ روضہائے مقدسہ وہاں نہ ہوتے. اور کیا ہے عراق میں؟ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافیاں ہیں، کیا نہیں ہے عراق میں؟ سب سے زیادہ گناہ گار شیعہ، میں ایک بات نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال اہل عراق اہل ہندوستان سے زیادہ، اہل پاکستان سے زیادہ بہرا روی کا شکار ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے تو کچھ اور خیالات لے کے جاتا ہے، لیکن جب ہوٹل میں پہنچتا ہے، نجف کی ہوٹل میں، کربلا کی ہوٹل میں، روضے کے سامنے جو ہے وہ مبتذل فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اور جو ہے کوئی احتیاط نہیں کرتے، یعنی اہل عراق روزوں کی کوئی قدر نہیں کرتے. مشہور بات تھی کہ جب بچے کھیلتے تھے اور گول نہیں ہوتا تو روزے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے، جبکہ ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو ان کی وجہ سے گول نہیں ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے جو ہے ہم کھیل میں سکسیس نہیں ہو رہے، ان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ان روزوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں. ورنہ دبئی کتنی ترقی کر رہا ہے، کویت کتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن ہم اہل عراق ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ سب ہے، دولت ہے، لیکن روزے کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے یا تمہاری بد کرداری کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ روایات میں ہے، کیونکہ بات نکلی ہے تو ختم ہی کر دوں عراق کی، کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، مت ترک کرو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو، فیول علیکم شرارکم، اگر تم نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا تو تم پر اشرار غالب آ جائیں گے، حسن بکر غالب آ جائے گا، صدام غالب آ جائے گا، امریکہ غالب آ جائے گا، برطانیہ غالب آ جائے گا، فیول علیکم شرارکم، امیر المومنین کا کلام ہے 1400 برس پہلے کا، تمہارے اشرار تم پہ غالب آ جائیں گے، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، طاغوت کے سائے میں کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوگی، طاغوت کے سائے میں کی جانے والی زیارت قبول نہیں ہوگی، طاغوت کے سائے میں پڑھی جانے والی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، طاغوت کے سائے میں کیا جانے والا حج قبول نہیں ہوگا. کیوں اس سال ایران نے انکار کر دیا؟ اس لیے کہ طاغوت چھایا ہوا ہے. اس وقت وہاں پر سعودی عرب میں اس وقت امریکہ کی حکومت چل رہی ہے، اس وقت اہل سعودی کی حکومت نہیں ہے، آل سعود ختم ہو چکا کبھی کا، وہاں جو حکومت چل رہی ہے وہ یہودیوں کی حکومت ہے، اسرائیلیوں کی حکومت ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا ہے کہ کس قدر جو ہے ان روضہ مقدسہ کی وجہ سے عراق محفوظ ہے، عراق کے جو شیعہ محفوظ ہیں، عراق میں جو اتنے شیعہ ہیں عرب کی سرزمین پر، وہ انہی روزوں کی برکت سے، جیسا کہ امام رضا فرماتے کہ میرے بابا کی وجہ سے بغداد، اہل بغداد پر عذاب رکا ہوا میرے بابا کی خبر کی وجہ سے، ورنہ بغداد کیا ہے، کربلا کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، امام حسین کی وجہ سے اہل عراق محفوظ ہیں، ان کو قدر نہیں ہے اس بات کی۔ بہرحال تو عبادات میں، عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق، اور پھر یہ کہ حکمت عبادت میں یقین کا بڑا جو ہے اثر ہے، کہ انسان کو یقین ہونے کی ضرورت ہے، اور جو صراط مستقیم کی دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کیا آخرت میں کوئی راستہ پل ہے یا دنیا میں، دنیا میں وہ راستہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ راستہ وہ ہے جو عبادتوں کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر چلنے والے کے لیے ملائکہ جو ہے، ملائکہ ان کو سلام بھیجتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہتے ہیں۔ یقین سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، ما من شیء اعز من الیقین، کہ یقین سے بڑھ کے کوئی شے گران بہا نہیں ہے۔ یقین جو ہے عبادت و بندگی پہ سب سے اہم ترین اثر ڈالتا ہے، اور بندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو، اتنی پرستش کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یقین کے مرحلے پہ پہنچ جاؤ۔ یقین تمام عبادت کا سر ہے، راز ہے، کہ یقین کے ساتھ، یعنی شک کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں کا کوئی اثر نہیں۔ عبادت تو ہے، شک کی حالت میں کی جا رہی ہے، ظن و گمان کی حالت میں کی جا رہی ہے، لیکن یقین کی حالت میں کی جانے والی عبادتوں کا کوئی مول نہیں ہے، کیونکہ یقین عبادت میں بہت اثر رکھتا ہے، جیسے شوق، جیسے عشق، جیسے محبت عبادتوں سے، اس کی جو ہے اسرار تک انسان پہنچتا ہے۔ عبادتوں کے اگر اسرار تک پہنچنا ہے انسان کو، تو اس کے لیے عبادت سے عشق ضروری ہے، عبادت کے لیے یقین ضروری ہے، کہ یقین سے کیا جانے والا سجدہ، یقین سے پڑھی جانے والی دو رکعت کی نماز ہزاروں بے یقینی کی نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو پھر لہٰذا حکمت عبادت تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جوہر یقین کا پیدا ہونا ضروری ہے، کہ یہ جو ہے عبادت کا جو ہے نا، اگر ہم یقین کی منزل تک نہیں پہنچے تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، یعنی عبادت کرنے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یقین بھی جو حاصل ہوتا ہے اس کا راستہ عبادت ہے، عبادت اتنی کرو کہ مرحلے یقین تک تم پہنچ جاؤ۔ تو یقین کے مرحلے تک پہنچنا جو ہے عبادت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی انسان اگر آغاز و انجام کو پہچان لے تو اس کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ پہچانے تو پھر جو ہے شک و تردید جو ہے پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے کافر و منافق ہمیشہ شک و تردید میں رہتے ہیں، کافر سرگردہ رہتا ہے، دشت تشکیک میں جو ہے وہ پا برہنہ گھومتا رہتا ہے، آبلے پڑ جاتے ہیں پیروں میں، پریشان رہتا ہے، سراب ہی سراب، اسے پانی نہیں ملتا، سرگردہ رہتا ہے۔ کافر کا مطلب یہی ہے، منافق یہی ہے، کہ وہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ کفار کا عذاب، منافقین کا عذاب یہی ہے کہ فہم فی ریبہم یترددون، کہ وہ اپنے شک کی وجہ سے سرگردہ ہیں، راہ خروج انہیں نہیں ملتا، جہاں جاتے ہیں راستہ بند نظر آتا ہے، جہاں دیکھتے ہیں راستہ بند نظر آتا ہے، کہیں راستہ کھلا ہوا ہی نظر نہیں آتا۔ زندگی کا کوئی ناچتے ہیں، گاتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ चाहते हैं इस रास्ते से निकलें, फिर वो रास्ता बंद नजर आता है, फिर इधर जाते हैं फिर इधर से रास्ता बंद नजर आता है, यही है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो लोग तख्वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, फिर वो जिधर जाता है उसको रास्ता मिलने लगता है। बहुत तफसील है गुफ्तगू में, हम गुफ्तगू को यहाँ तमाम करते हैं। बस एक बात और कि इबादत जो है वो तरक्की के जीने हैं, इबादत से इंसान तरक्की करता जाता है, इबादत तरक्की का जीना है। इबादत करो ताकि यकीन तक पहुँच जाओ, इस माने में नहीं कि अगर यकीन तक नहीं पहुँचा है तो इबादत को छोड़ दो, ये माना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर के ऊपर तुम अगर छत के ऊपर पहुंच जाओ तो सीढ़ी को उठा के फेंक दो, अगर तुम छत पे जाना चाहते हो तो सीढ़ियों से इस्तेफादा करो। ये सीढ़ियां क्या है, ये जो है वो सीढ़ी है जो ऊपर तक आपको ले जाती है, पुश्ते बाम तक ले जाती, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि जब तुम छत पर पहुंच जाओ तो कहो कि ये सीढ़ी किस काम की, उसको ढकेल दो। अगर उसको ढकेल देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे महफूज रहेंगे, ये दुनियावी सीढ़ी की तरह नहीं है, वो या हम सीढ़ी भी ही पे ठहरे हुए हैं ऊपर भी जाने के बाद, कि अगर वो गिर जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे। तीसरी आवाज आती है इकरा व इरखा, नमाज पढ़ो ताकि तरक्की करो, रोजा रखो ताकि तरक्की करो, है ना। कुरान की, कुरान मजीद की आयात के बारे में भी यही है, इकरा व इरखा, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। यहां दुनिया में जो है नमाज और रोजा एक शक्ल है, है ना, दुनिया में ये नमाज है ये रोजा है, लेकिन आखिरत में कहा जाएगा कि पढ़ो और आगे बढ़ो, यानी वहां जो है अमल की जगह नहीं है बल्कि नताएज आमाल के जहूर की जगह है, जहां जो आमाल आप ले गए थे वो आमाल की वहां सीढ़ी बनती जाएगी जिस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी वो आमाल के नताएज वहां जाहिर होंगे, ज़ुहूर नताएज आमाल का वक्त है। यानी दुनिया में जो आपने आयतें पढ़ी थी वो क़यामत के दिन एक के बाद दिगरी उसके ऊपर चढ़ते जाए, ऊपर आते जाए। कुरान वहाँ पे कहा जाएगा ना इकरा व इरखा, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो यहाँ तो पढ़ते जा रहे हैं मगर आगे क्या, आगे पढ़ने का जो तसव्वुर है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ दिखाई देगा, वहाँ आवाज़ आएगी कि पढ़ते जाओ और ऊपर आते जाओ। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत के दिन पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, जो अल्लाह सुबहाना तआला कह रहा है इकरा व इरखा, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, इसलिए कि पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, क़यामत के दिन पढ़ना कहाँ है, अमल कहाँ है, वहाँ तो नतीजे अमल है, वहाँ तो ज़हूर नताएज अमाल है, वहाँ पर क्या है। इसलिए कि जो है दुनिया में हमसे कहा जाता है पढ़ो, कि आयात कुरानी खजाइन इलाही है, लिहाजा पढ़ो और आगे बढ़ो, कि एक सीढ़ी है जिसके ऊपर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस जो आपको मुतहर्रिक रखती है, नहीं ये कि वहीं पर आप रुके रहें। दूसरे ये कि क़यामत के दिन भी जो है हमसे यही कहा जाता है कि तुम जो दरजात को देख रहे हो वो तुम्हारे दुनिया में किए गए आमाल का नतीजा है, कि तुमने दुनिया में जो कुछ भी पढ़ा था कयामत के दिन, कयामत के दिन ज़ुहूर होगा दुनिया में किए जाने वाले आमाल का, कि कयामत के दिन तरक्की की सूरत में वो चीज़ें नज़र आएंगी। लिहाजा इबादत क्या है, वो सीढ़ी है हकायक तक पहुंचने की। कभी इंसान जो है इस सीढ़ी को लेकर जो है वो कुएं में उतरने लगता है, बस्तियों की तरफ जाता है, مثال کے طور پہ کوئی منافقانہ اور ریاکارانہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، ویلن للمصلین، پھٹکار ہو، لعنت ہو نماز پڑھنے والوں کو، جتنی نماز پڑھے گا اتنی پھٹکار برسے، اتنا ہی ذلیل ہوتا جائے گا، اتنا ہی رسوا ہوتا جائے گا جتنی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیڑھی کو اس نے الٹ دیا ہے، یہ سیڑھی اوپر جانے کے لیے تھی، اس نے نیچے جانے کے لیے، یعنی یہ عبادتیں کو وہ ذریعہ بنا رہا ہے نیچے جانے کا۔ عبادتوں کو بہانہ بنایا جا رہا ہے، ریاکارانہ عبادتیں، دکھاوے کی عبادتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ عبادت انسان کو نیچے لے جا رہی ہے، اوپر نہیں لے جا رہی ہے۔ تو منافقوں کے ہاتھ میں جب عبادت آتی ہے تو وہ نیچے جاتے ہیں، مومنین کے پاس جب عبادتیں آتی ہیں تو وہ اوپر جاتے ہیں کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ عقل یقین، کہ اتنی عبادت کرو سچائی کے ساتھ کہ یقین حاصل ہو سکے، ورنہ شک اور نفاق میں کی جانے والی عبادتوں سے انسان نیچے ہی جاتا ہے۔ ایک استاد تو وہ کہتے تھے کہ جو بدکار ہیں ان کی خبروں کے اوپر جب قرآن پڑھتے ہو تو الٹا جو ہے فرشتے اس کے سر پہ مارتے ہیں کہ تو نے جو ہے یہ چیز، وہ اسے جو ہے جب یاد دلایا جاتا تو کہے گا نہیں کہ مجھے یاد مت دلاؤ، کہ جب حکم جب پڑھے گا کہ اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جبکہ اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، اس پہ نہ پڑھی جائیں تو بہتر ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ ان پر نماز مت پڑھو، یہ جو بدکار ہیں ان کے اوپر نماز مت پڑھو، ہے نا، کہ فلاں کے جنازے میں مت جاؤ، اس پر نماز مت پڑھو، نماز کیوں نہ پڑھیں، پڑھیں تو کیا حرج ہے، کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو نماز پڑھیں تو کیا فرق پڑتا۔ تو یہ نماز سے الٹا عذاب اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ جیسا قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے حق میں اے رسول دعا مت کریے، دعا کریں گے آپ کس لیے دعا کریں گے، یعنی ان کے فائدے کے لیے نا، الٹا ان کو نقصان ہوگا آپ دعا کریں گے، آپ ان کے لیے استغفار مت کریے۔ کیوں؟ اگر آپ کافروں کے حق میں استغفار کریں گے تو اور ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا، تو لہٰذا کیا فائدہ ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچائیں جبکہ نقصان ہوگا، تو لہٰذا آپ نہ کریں بہتر ہے، آپ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ان پہ عذاب نہ ہو، تو نہ کریے، استغفار ہی مت کریے تاکہ مزید عذاب نہ ہو، ہے نا۔ اب یہ منافق ہے، ریا والی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک سجدہ اور کرنا، یہ نہ کریں تو بہتر ہے نا، اب کرے گا تو اور عذاب میں اضافہ ہوگا نا۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر آپ کی نماز خلوت و جلوت میں الگ الگ ہو تو آپ منافق ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، پیش نماز ہے تو الگ قسم سے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں تو الگ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا مطلب، یعنی مطلب آپ کی نماز منافقانہ نماز ہے۔ آپ ہمیشہ بالا نشینی کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے نفس میں کھوٹ ہے، تو آپ لاکھ جو ہے نمازیں پڑھیں اس میں اور کھوٹ میں اضافہ یہ ہوتا رہے گا، اور آپ کی جو ہے بدنفسی میں، آپ کا نفس کو آپ ماریے، اگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے آگے بڑھو تو آپ پیچھے جائیں گے، آپ نفس کی خواہشات کو کچلئے تو آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ عبادتیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ کہ اگر مشرکین شرک کے ساتھ شک کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ انسان باطن کی حقیقتوں کو درک کرے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے جو رہتے ہیں تو روزوں کا مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کیوں، لعلکم، شاید کہ تم، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، وہ ہدف اور مقصد ہے، وہ مقصد اور ہدف تک ہم پہنچ جائیں تو کامیاب ہونے والے ہیں. تو لہٰذا ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں لذت مناجات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ عبادات کی لذت کو ہم درک کر سکیں, عبادات کی عظمتوں تک ہم پہنچ سکیں, اور جو فوائد اللہ نے عبادت میں رکھے ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں. جو رحمتیں, جو برکتیں اللہ نے اپنے عبادت میں رکھی ہیں اس تک ہم فائز ہو سکیں. تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری کوششوں سے بھی ہمیں ملنے والی نہیں ہیں وہ ہم اللہ سے مانگیں. جو چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں وہ مانگنے سے کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ حکمت دعا میں وہ چیز آئے گی کہ لوگ بیٹھے ہوئے مسجدوں میں صرف مانگ یہ رہے کہ پروردگار میرا گھر بن جائے, پروردگار میری دکان چلے, تو آپ جو ہیں محنت کریں گے تو ویسے بھی چلنے لگے گی. اللہ کو آ کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دکان, آپ کی دکان آپ خود چلا سکتے ہیں, آپ کا گھر آپ خود بنا سکتے ہیں. آپ نہیں بنا سکتے, جو چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ چیز اللہ سے مانگے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. توفیق طلب کیجئے, جو آپ توفیقات خود حاصل نہیں کر سکتے, چاہے آپ جتنا بھی عمل کریں توفیق آپ کے شامل حال نہیں ہو سکتی, آپ کا نصیب نہیں بدل سکتا, وہ اللہ سے مانگے. نہ یہ کہ آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں جو آپ خود آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ وہ مانگیں گے بھی نا, کیونکہ عموماً جو ہے بمبئی میں یہ چیز ہو رہی ہے اور جو ہے یہ آفت ہے آپ اہل بمبئی کے لیے, تجارت پیشہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ لوگ دعاؤں میں لگ جائیں اور کہیں کہ روٹی ہم دعا کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے. ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں کہ میرے لیے دعا کریے, میری روزی کے لیے, میری کمائی کے لیے. امام نے کہا نہیں کروں گا, جا تو روزی حاصل کر, جا تو روزی حاصل کر, میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دعا کر لیں گے اور روزی ملے گی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو لکھ و تخ صحرا میں جناب حاجرہ کو حکم دے رہا ہے کہ جب تک تم سعی نہیں کرو گے, لیس للانسان الا ما سعا, جب تک کہ تم سعی نہیں کریں گے, سعی نہیں کریں گے اس وقت تک تمہیں جو ہے وہ پانی ملنے والا نہیں ہے. اللہ ایک ہی سعی میں پانی دے سکتا تھا حاجرہ کو, لیکن یہ سات مرتبہ جو ہے صفا و مروہ کے درمیان میں چکر لگانے کے بعد بچے کے جب پیر جب زمین پہ جو ہے گھسیٹنے لگتا ہے بچہ اور بلبلانے لگتا ہے, آخری وقت پہ پہنچ جاتا ہے, تب زمین سے چشمہ ابلنے لگتا ہے. جناب مریم سے کو حکم ہو رہا ہے, یہ آفت ہے اہل بمبئی کے لیے. جو بعض ذاکرین آ کر یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے, دعا پڑھیے آپ کو رزق میں اضافہ ہو جائے گا, کمائی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ سے ٹھیک ہے دعا کریے, لیکن دعائے عمل کی ضرورت ہے, عملی دعا کرنے کی ضرورت ہے. زبانی لغلغے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس سے انسان تنبل ہو جائے گا, سست ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تسبیح پڑھ کے پورا مسئلہ حل کر لوں گا. یہ کوئی چمتکار ہے کہ کچھ پڑھ دے اور کھل جا سم سم کہتے ہی کھل جائیں گے دروازے. مریم سے حکم ہو رہا ہے کہ مریم اگر تمہیں رزق چاہیے تو پھر تمہیں اس سوکھے ہوئے جو ڈالیاں ہیں نا, سوکھا ہوا درخت, اسی کو ہلاؤ. آپ کہیں گے کوئی دعا بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے یہ درخت ہرا ہو جائے. اللہ کہے گا نہیں. مریم اگر دعا کرے پروردگار میں ایک لڑکی ہوں, عورت ہوں, کیسے میں جو ہے درخت کو ہلاؤں, اور یہ سوکھے درخت کو کب تک میں ہلاتی رہوں گی, میرے لیے کوئی انتظام کرتا. نہیں کہہ رہے, جو کام تم کر سکتے ہو وہ تم کرتے ہوئے کرو, وہی دعا بن جائے گی, وہی دعا ہو جائے گی. دعا یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دعا کرنے کے لیے. ہلاتے جاؤ یہی دعا ہے. سوکھے درخت کو ہلا رہی ہے مریم, سوکھے نہیں کہ پھل لگے ہوئے ہلا اور اوپر سے گر جائے, سوکھے درخت کو بیچاری عورت ہلا رہی جس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہلاؤ, اس کو ہلاتے رہو. بس ہلاتے ہلاتے خود ہرا ہونے لگا, درخت ہرا ہونے لگا, اور کہا اور ہلاؤ, اور ہلانے لگے تو اس پہ جو ہے پھل لگنے, کہا اور ہلاؤ تو وہ پھل پک کے گرنے لگے, کہا اب کھاؤ. اور جب اللہ کو بھیجنا ہو نا تو اللہ خود بھیجے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کو بھیجنا ہو, جب اس کی صرف اس کی محبت میں انسان خالص ہو جائے تو آسمان سے جو ہے تھال اترتے ہیں. لیکن آپ کے کہنے سے نہیں, وہ کہا نہیں تھا مریم نے, خود اللہ نے پہنچا دیا. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, اگر پہنچانا ہے تو اللہ خود پہنچائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب دیکھے جب جو ہے بس مانگتے جا رہے ہیں. ارے انبیاء حیا کرتے تھے, شرم کرتے تھے کہ ہم اپنے لیے کیا مانگیں, اپنے لیے کیا مانگیں. دوسروں کے حق میں دعائیں کرتے تھے اپنے. جب جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا تو جبرائیل نے خود کہا کہ پکار لو اپنے خدا کو, بچا لو اپنے آپ کو, حیات کی بھیک مانگ لو. تو کہا کہ وہ حیات کیا جو اللہ کے کام نہ آ سکے. اگر اللہ کا ارادہ یہی ہے تو ابراہیم آگ کے حوالے ہو جائے گا, اسی میں ابراہیم کو لذت ملے گی. میں بھاگوں گا نہیں آگ سے, کیونکہ اللہ کی محبت میں جلنا جو ہے مجھے زیادہ پسند ہے. کہا نہیں مانگوں گا, مجھ سے مانگو تو کہا تم سے تو ہرگز سوال نہیں ہے. کہا اللہ سے مانگ لو تو کہا اللہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے, کیوں کہیں کہ نہیں مانگتا. نہیں اللہ میرے حال, اگر وہ چاہتا ہے بچانا تو بچا لے گا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی اسی میں ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا. اگر اس کی مرضی یہ ہے تو وہ خود بچا, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان سب چیزوں کو اہل بمبئی کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دوسری جگہ کے شیعہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے, مسلمان جو ہے وہ بیکار ہیں, اور یہاں کے لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی بیکار ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ جو ہے پورے ملک کی روزی بند ہو جائے گی. تو ہم دعا کریں کہ پروردگار اہل بمبئی کو اور پورے مسلمانوں کو جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں اضافہ کر دے, ان کو اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی کوششوں میں اضافہ کریں اور اللہ کی رحمت کو للکاریں, اور اللہ کی رحمت اور بارش ان کی کوششوں کی وجہ سے جاری و ساری ہو جائے, کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. ایسا کچھ کرتے جاؤ کہ رحمت الہی جوش میں آ جائے اور تمہاری ساری مشکلات رفع ہو جائے, کہ تمہارے اس پسینے پر ترس کھا کے اللہ تمہارے اوپر روزی کے دروازے کو کھول دے. تو دعا کریں پروردگار ہم پر رحمتیں نازل فرما, ہم پہ برکتیں نازل فرما, ہمارے قلب کو نور وحی سے مزین فرما, ہمیں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما, اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جہاں دنیا سے ظلم اور جور کا خاتمہ فرما, مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ اہل یمن پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما ظالموں کے مقابلے میں, جابروں کے مقابلے میں, انہیں آزادی عطا فرما اور آزادی کی سانس لینے کی توفیق عطا فرما. امام اسر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, میں ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما, حاضرین کے مرحومین, ارواح مومنین, ارواح مسلمین, علماء, شہداء.